تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
فادر نازر جان کر رہنے میں اور ذرا حرام ہے لیکن یہ تو مجھے قسم سے آسان ہے. اچھا جی, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل کل میرا بیٹا انٹر کے تھیٹر میں جب اپیئر ہوا تو اس سے لائٹنگ میں یہ لیا گیا کہ بھائی کہ میں ایک آدمی کو ایجوکیشن دوں, ایجوکیٹ کروں. اچھا, تو وہ بھی یہ بھی آئے پبلک ڈکلیئر کرتا گرو ایجوکیٹ والے بیٹے. بڑا پرابلم ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو وہ یعنی بڑی قسم اگر ہوتی جو کہہ کر کے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا اور پھر نہ کر پاتے تو کفارہ لازم ہوتا. لیکن اس صورت میں جو الفاظ ہیں سائی سالم نے ڈکلیئر, تو اس پہ وہ قسم کیا کام نہیں ہوتے.
دو چار چھوٹے چھوٹے سوال آتے نماز کے بارے میں. تو ایک مشاہدہ ہے لوگوں کا کہ بعض حضرات نماز جب پڑھتے ہیں تو کوئی لب نہیں ملتے, نماز کا لب نہیں دن میں پڑھتے. تو اس بارے میں ایک سوال کیا ہے؟
دیکھیے, زبان سے پڑھنا الفاظ کا یہ ضروری ہے نماز میں, چاہے وہ کتنا ہی آہستہ ہو, لیکن زبان کا حرکت کرنا اور جہاں ہونٹوں جو حروف ہونٹوں کے آلات ہوتے ہیں ان کے لیے ہونٹوں کا حرکت کرنا یہ ضروری ہے. اگر آپ نے خاموش پڑھا ہے, دل دل میں پڑھ رہا ہے, تو نماز نہیں ہوگی. سوچی ہی
نہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ سوال تھا کہ بعض لوگ جو ہیں نماز لوگ جو ہے وہاں دیکھتے ہیں کسی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں پتا کیجیے. پھر یہاں نماز میں جو ہے وہاں دھیان کرنا نظر جو ہے ان کی, تو اس کا کیا مطلب کریں گے؟
نظر میں کیا صحیح جو مصنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اپنے سجدے کی جگہ پر اس سے نگاہ ہونی چاہیے, اور اگر سجدے کی جگہ پر نگاہ نہیں ہے, آگے سامنے دیکھ رہا ہے, تو یہ خلاف سنت ہے, لیکن نماز ہو جاتی ہے. اور دائیں بائیں جو اگر دائیں بائیں اس طرح دیکھ رہا ہے کہ اس کی گردن نہیں مڑی تو بھی مکروہ ہے, لیکن بلا وجہ کرنا مکروہ ہے, لیکن نماز ہو جاتی ہے. اور اگر گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھے تو ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اس طرح کر رہا ہے کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ نماز ہی میں نہیں ہے, تو نماز بھی نہیں.
دوسرا سوال, دو سوال, تین سوال جماعت سے متعلق, کہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں کسی امام کی تو نماز کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مقتدی کو رکعت ڈالنے سے پہلے اس امام کے پیچھے ابتدا کرنے کی نیت کرنی چاہیے. تو یہ نیت کیا زبانی ہو, دل میں ہو, یا اس کا صرف کھڑا ہونا اس کے پیچھے یہ سمبولک
نیت ہو جائے؟ یہ بڑی غلط فہمی پھیل گئی ہمارے ہاں نیت کے بارے میں. کہ نیت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کا ایک رکھے ہوئے جملے جو ہیں وہ جب تک زبان سے نہیں ادا کیے جائیں گے تب تک نیت صحیح نہیں ہوگی. تو یہ بالکل غلط بات ہے. نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ. تو جب آدمی جا رہا ہے ایک شخص کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے, جماعت سے پڑھنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے کہ وہ آدمی جو ارادہ لے کر جا رہا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھوں گا, تو اس کا زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں, بلکہ نیت کے الفاظ ہی زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں. کیونکہ لوگوں نے آج کل وہ بنا رکھی ہے پوری لمبی چوڑی نیت کے ساتھ, میں نیت کرتا ہوں چار رکعت فلاں نماز کی, اور پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اور پیچھے اس امام سے, اور خدا نے کیا کیا. تو جب تک یہ زبان سے الفاظ نہ کہے جائیں سمجھتے نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ خیال بالکل غلط ہے. اور میں کبھی دیکھا بعض لوگوں کو کہ آپ کے سامنے جو ہے امام رکوع میں ہے اور وہ اپنی لمبی نیت جو رکھے ہوئی ہے وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ امام رکوع میں اسے اڑ بھی گیا. تو یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے ایسا کرنا. اسی طرح روزے کے اندر بہت سے لوگ میرے پاس رکن آتے ہیں شہری میں, شہری کے بعد دیکھا وہ بڑا زبردست مسئلہ دکھا گیا, تو وہ میں شہری کو کھا لی اور نیت نہیں کی, تو روزہ ہوا میرا کہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی شہری کیوں کھائی تھی؟ کہ روزہ رکھنے کے لیے کھائی تھی, کچھ کام کے لیے روزے کے لیے کھائی تھی. تو پھر نیت کیسے نہیں کی؟ کیونکہ وہ لفظ جو ہے وشواس کے غزل نوائی سے من چار رمضان وہ نہیں جائے گی. تو یہ سب غلط ہے. نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ. جب دل کا ارادہ ہے تو
پھر امپلائی انٹینشن ہے, تو اگر پیچھے کھڑا ہے تو اسی جائے گا. تو دوسری کامن یہ آبزرویشن ہے کہ جیسے آدمی جو ہے وہ گیا اور رکعت جو ہے وہ امام نے رکو کر دیا, اگر وہ پہنچا سب میں, تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر جلدی سے چاہیے اور اللہ اکبر قیام کی حالت میں نکالا, بس ایسی حالت میں کہا کہ اللہ اکبر رکوع میں کہا, تو اس صورت میں یہ مطلب کامن مسائل ہے, اس صورت میں نماز کی کیا پوزیشن,
وہ رکعت نہیں ہوگی,
وہ دہرانی پڑے گی نا,
بیلنس پوزیشن ایک لمحے کے لیے صحیح, لیکن کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا اور ایک لمحے کے لیے کم از کم کھڑا رہنا یہ ضروری ہے, اس کے بعد رکوع میں جائے تو پھر اس کے بعد وہ رکعت.
آخری سوال جماعت سے بتا لیجیے گا کہ اگر اس شخص پہنچا اور امام رکوع کر چکے ہیں, امام سجدے میں ہیں, تو مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ رکعت تو ہوگی نہیں, کسی کے دوسری رکعت کھڑے ہوں گے, تو اس سلسلے میں کیا لگتا ہے چیز ہے کہ
فوراً سجدے میں جانا چاہیے, اس کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, اس کے قریب حدیث میں ہونا ہے.
مفتی صاحب آج کل ایک بڑا بڑھنے کوشچن یہ چل رہا ہے کہ ہر جگہ جہاد کا ایک شور ہے, یہ افغانستان کا جہاد, کشمیر کا جہاد, جیسے شہیدوں کا معاملہ ہوتا ہے, اردو کا شہید اور اس کا شہید اور ساری چیزیں, سارا دن جہاد جہاد, تو یہ جہاد کی کیا حیثیت ہے اور شہادت کی کیا حیثیت ہے, ہر مرنے والا شہید ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو, چاہے اور کسی جماعت کا ہو, میرے ہر آدمی شہید ہو رہا ہے, ہر گروپ کا آدمی سے شہید ہوتا ہے, اور وہ کسی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کسے ہم جہاد کریں, کسے شہادت کریں اور کسے یہ ہلاکت کریں, وہ سمجھ نہیں آتا.
دیکھیے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, یہ ذرا لمبا لمبا ہے کہ کون سی چیز یاد ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے اور کیا کرائے گا اس کی, وہ اس میں جس میں شروع ہونا مشکل ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو سامنے ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ بھائی یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے. شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو وہ شہید ہے, جو ظلمن مارا جائے, ظلمن کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو وہ شہید, اور جو شخص جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں بلا وجہ یا کسی غلط وجہ کی بنیاد پر, اس میں ایک دوسرے کو مار دیتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے, بلکہ ابھی فرمایا کہ جو مسلمان دو مسلمان آپس میں تلواروں سے ایک دوسرے کے خلاف آ جائیں یعنی بلا وجہ, تو قاتل بھی جہنم کا مستحق ہے, مقتول بھی جہنم کا, اس واسطے کہ وہ اگر سے خود مر گیا لیکن اگر اس کا دعویٰ چل جاتا تو وہ مار دیتا.
تو تقریباً یہ سرحدوں کے جو آج کل جہاد ہو رہے ہیں, جیسے افغانستان کا ہوا یا کشمیر کا ہو رہا ہے ابھی, تو اس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کی قوتیں جو زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, افغانستان میں لاکھوں مسلمان یہاں بھی اور وہاں بھی, تقریباً ایک نسل کشی جیسی بات ہو گئی ہے مسلمانوں کی, اور رسیا وہاں سے چلا گیا, مگر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور آج تک جو ہے وہاں پر نہ مسلمان
امریکہ چل رہا ہے, تو بے چارہ امریکہ چاہتا ہے کسی طرح
ہاں یہی مطلب وہی لکھن ہے نا اس کا, تو اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمان کٹ گئے, ایک نسل خوشی ہو گئی, ایک ملک جو ہے وہ بالکل برباد ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں مسلمان آ کر اس کو دیکھے تو پھر جہاز کس طرح ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور
نہیں بات یہ ہے کہ افغانستان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب تک وہاں پر روس کے افواج کے آنے کے بعد ڈائریکٹ مسلمانوں نے یہ مقابلہ کیا, اس کے یقیناً جہاد کہا جائے گا, اس میں جہاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اس میں جن لوگوں کی جانے گئی ہیں وہ صحیح ہیں, وہ بلا شبہ صحیح ہے. یہ اور بات ہے کہ جب سے روس وہاں سے گیا تو روس کیے جانے کے بارے میں جو اس کی فوجیں جب سے گئیں, تو اس کے بعد تو کیا صورت حال ہے, یہ ذرا سا بہت طرف سوال ہے, اور اس کے ذریعے کچھ حالات کی بات کی ضروری ہے, تو اس میں ابھی تک پوری طرح سے قدر مجھے نہیں, لیکن یہ کہ جہاں تک روس کے افواج کے موجود ہونے کا تعلق ہے, اس کے اندر جہاد ہونے کا کوئی شبہ نہیں, ادنا شک نہیں, تو جہاد تھا
بینک کی ملازمت کرنا کیا طریقہ ہے, درست ہے یا نہیں,
دیکھیے جو بینک کی ملازمت ناجائز ہے, جائز نہیں, لیکن جو شخص مبتلا ہے بینک میں ملازمت کر رہا ہے تو اس کو یہ مشورہ نہیں دیا جاتا کہ فوراً چھوڑ دے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری کوئی جائز ملازمت تلاش کرے, اور جب دوسری کوئی جائز ملازمت مل جائے تو پھر چھوڑ دے, لیکن کوشش پوری کرے. نہیں اس میں یہ ہے کہ ملازمت اس لیے اس کام کا نظر آتا ہے کہ آدمی پہلے سے یہ طے کر لیتا ہے کہ اتنی تنخواہ کی ہونی چاہیے, اتنی فیسلٹیز کے ساتھ ہونی چاہیے, اتنی ہی معیار زندگی کے ساتھ ہونی چاہیے, تو پھر وہ ملنا دشوار ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کے بھائی یہ میں اپنی مال کو سمجھتے مانتا ہوں تو حلال کرنے کے خاطر اگر تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی تو میں اس کو برداشت کر لوں گا, تو اس طرح کا تلاش کرے تو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ.
اچھا سوال یہ تھا کہ آج کل جیسے ہمارے جو دوست ہیں جو ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں, الحمد للہ قرآن مجید کی طرف ان کا رجحان ہوا تو پڑھنے لگے, تو انگلش میں یا اردو میں ترجمہ کروں تو
وہ آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے گلاس رکھتے ہوئے کہیں اور سب رہنے کا ہے.
میں نے ایک شخص کہا میں نے کہا کہ بھائی آپ قرآن مجید جو ہے پڑھا کریں تو میں نے کہا کہ میں نے آدھا کر لیا ترجمے سے آدھا کر لیا تو میں نے کہا کہ آپ تلاوت کریں. میں نے کہا کہ یہ کیا فائدہ تلاوت کرنے کا کہ جب سمجھ میں آئے تو ایسے کرنے کا کیا فائدہ. میں تو ترجمہ پڑھتا ہوں مجھے سمجھ آتا تو مجھے کس نظریے سے ذرا ہزار
اچھا سوال آپ نے کر لیا. یہ واقعی لوگوں میں خاص روپ سے اصل میں بات یہ ہے کہ پرانے کریم میں پرانے کریم کے تین حقوق ہیں امت کے اوپر مسلمانوں کے اوپر. سب سے اعلیٰ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے اور عمل کرنا موقف ہے اس کے سمجھنے پر کیا کام سمجھنے. اور اگر غور سے دیکھیں تو اس کا سمجھنا موقف ہے اس کے الفاظ کی تلاوت. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں تشریف لائے اور قرآن نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کاموں کے لیے بھیجا تو ایک کام بتایا کہ یتلو علیہم آیاتہ کہ ان وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کریں تلاوت کریں. یہ لوگ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی اس قرآن کی ان کو مطلب سمجھائیں. تو قرآن کا مطلب کیا ہے تو تلاوت الگ مقصد قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کا اور سکھانا معنی مطلب بتلانا یہ الگ مطلب قرار دیا. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت دونوں چیزیں ضروری ہیں تلاوت بھی ضروری اور تعلیم بھی ضروری اس کے معنی بھی مطلب سمجھنا بھی ضروری. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں فی الحال ہم تلاوت کیا کریں چوٹے کی طرح اور مانا ہی سمجھیں گے ان کو مانا سمجھنے کے لیے عموماً توفیق نہیں ہوتی. یہ ساری سیڑھی ہے تلاوت. اس کے بعد پھر آگے تعلیم کا مرحلہ آتا ہے. تو یہ بتاتے خود تلاوت جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے اور مستقل اجر و ثواب کا کام ہے مستقل مقصد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں کو صحابہ کرام کو جو عرب کے باشندے ہیں ان کو مانا تو سمجھا ہی رہے ہیں بٹھا کر پڑھا رہے ہیں کہ اس طرح پڑھو الفاظ اس طرح نکالو الفاظ کو اس طرح پڑھو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں الفاظ کا نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام نے تابعین کو تابعین نے تابعین کو آخری وہ اسی طریقے سے چلتا آیا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ایک دوسرے سے سیکھنا. تو معلوم ہوا کہ یہ بتا کے خود مقصد ہے کہ قرآن کریم کو ٹھیک پڑھا جائے اس کی تلاوت درست کی جائے. اور اس واقعہ حدیث میں اس کے اوپر فرمایا کہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ہے. اور اگر کوئی شخص اس کا ریشنل پوچھ سکتا ہے ریشنل کا میں قائل نہیں ہوں ویسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں, لیکن یہ کہ اگر کوئی وہ دیکھنا چاہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اس کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کریم کہ اس کا ایک لمب ایک نقطہ ایک چھوٹا چودہ سال میں تبدیل نہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ حفاظت اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کرائی اسی امت سے کرائی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کے معنی نہیں سمجھتے اگر کوئی سب یہ چاہے کہ قرآن کریم کے سارے نسخے جلا دے بند کرو معاذ اللہ تو معاذ اللہ ختم ہو جائے دنیا سے تب بھی مسلمان کے صرف بچوں کے سینوں سے دوبارہ قرآن لکھا جاتا. یہ درحقیقت اس وجہ سے ہے کہ الفاظ قرآن کی بھی اس امت نے اسی طرح تعظیم کی الفاظ قرآن کی بھی اسی طرح حفاظت کی اور اس الفاظ قرآن کی تلاوت پڑھنے اور پڑھانے کو اتنا ہی سعادت کا حصہ سمجھا جس طرح سے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے سمجھا. تو اس لیے یہ بڑا زبردست مغالطہ ہے کہ پڑھنے میں کچھ فائدہ نہیں. ہاں یہ ضرور کہ صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تلاوت کرنے کے بعد اس کے معنی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اس کی تفسیر پڑھے اس کے معنی سمجھے اور تفسیروں کے ذریعے یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا پیغام دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ صرف اس پر اکتفا نہ کرے آگے بھی بڑھے. لیکن ریکارڈ صاحب یہ بیکار چیز ہے اس کو چھوڑ دو تو ہوتا یہی ہے کہ ایسے شخص کو پھر مانا سمجھنے کے لیے عموماً توفیق نہیں ہوتی.
سر ہمارے نے پوچھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا یا مشرق کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا یا مسلمان ہو لیکن فاسق ہو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی جو ہے وہ نور جو ہے نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں شرعی نصیب کیا ہے کہ کھانا کس کا کھایا جا سکتا ہے, بلا کرایا تو کس کا نہیں کھایا جا.
اس میں جو ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے کھانا حلال ہو, کب حلال ہے کب حرام ہے, اور ایک یہ ہے کہ کھانے میں برکت کا ہونا, روحانی برکات اس میں شامل ہونا, یہ دوسری چیز ہے. حلال حرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غذا حرام نہیں ہے اور ذبیحہ اس کا مطلب گوشت کا ذبیحہ اس کا اسلامی طریقے پر ہوا ہے تو اس صورت میں وہ کافر سے ملے, غیر مسلم سے ملے, کوئی یہودی سے, عیسائی سے, ہندو سے, بدھسٹ سے, کسی سے بھی, اور اس کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں, حرام نہیں. مگر جائز کھانا ہے وہ اگر ہندو بھی دے رہا ہے, ہندو جہاں بھی آپ کھا رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, وہ حلال ہو اور کبھی آ جائیے.
اس میں مطلب مسئلہ یہ سب ہے کہ امریکہ میں جگہ جا کر کے ہم ٹھہرے تو شخص ہوگا تو ہندو کا گھر تھا, ظاہر سی بات ہے شہر میں کوئی جانے والا تھا ہی نہیں ہندو, تو میں نے کیا مطلب اس کے گھر میں نہ ٹھہرا جائے
کیونکہ
کھانا
نہیں, وہ حرام نہیں ہے,
وہ تو ویجیٹیرین نہیں کھاتے, لیکن وہ
حلال ہے,
وہ
حلال ہے,
وہ تو
ویجیٹیرین ہے. ہندوؤں کا صحیح نہیں ہے اور عیسائی بھی آج کل جو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہودیوں کا صحیح.
اچھا یہودیوں کے بارے میں سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کوشر
ہاں, تو دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھائی اخبار و برکات یہ بات ہے حقیقت, جتنا پکانے والا یا کھلانے والا جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں زیادہ ہوں گی, اس کی برکات زیادہ ہوں گی, اور جتنا اس سے دور ہوگا اتنی اس کی برکات کم ہوگی. یہ تو جگہ پر ہے لیکن وہ حرام حلال نہیں کہا جاتا, اس کو حرام نہیں کہتا. ہاں ہاں مطلب کہ ظاہر ہے کہ فرق اس معنی میں چلے کہ کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی وہ ہو گیا, لیکن اگر وہ کسی اللہ کے نیک بندے کا کھانا کھاتا تو اسے برکت زیادہ ہوتی اور اس کا نور بھی اس طرح منتقل ہوتا. لیکن وہ بھی تو اس کا بس
ہمارے آپ کے ساتھ وہ بندے کے بڑے تھے
وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی بتوں کے اوپر چڑھاوا نہیں تھا جو کھلایا آپ کو اس نے تو پھر تو حلال ہے, لیکن اگر وہ مثلا بعض اوقات بتوں پہ چڑھاوے کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں وہ حلال نہیں
ہے.
پوچھنا چاہیے تھا
کوشر کے بارے میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کوشر جائز ہے پہلے, اگر جائز نہیں ہے تو کیوں, اور اگر جائز ہے تو کن صورت حال میں جائز ہے یا ہر وقت جائز؟
یہ کوشر ویسے جائز ہے اور جب تک اب تک ان میں یہ بات ہے کہ وہ اسی طریقے پر ذبح کرتے ہیں جو ان کا مذہبی طریقہ ہے, اللہ کا نام لے کر اور ساتھ میں اس کی تمام رعایتیں رکھتے ہیں جو ان کے یہاں مذہب میں ہیں, تو اس لیے کوشر کھانے میں کوئی کھانے میں جائز ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اب تو ماشاء اللہ مغربی ملکوں میں حلال گوشت بہت ملتا ہے ہر جگہ, تو حلال گوشت جو مسلمانوں کا کیا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بن کر,
اگر وہ مؤثر ہو تو اس کو میں نے بتائیے.
اچھا
ایک سوال بس اس
لیے مہنگا ہوتا ہے,
تو ایک سوال اس لیے ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت جو ہے وہ منع فرمائی ہے, تو اب اس میں مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی مشابہت کس چیز کو کہتے ہیں, اور جیسے مثال کے طور پر ایک شخص وہ پہن قمیض پہن رہا ہے تو یہ بھی مشابہت, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مت پہنو یہ مشابہت انگریز کی ہے, اگر کوئی کوٹ تقریب پہن رہا ہے یا اس طریقے سے جو بھی مشابہت, تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہم کیسے ڈسٹنگوش کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ غیر اقوام کی مشابہت ہے اور یہ چیز جو ہے یہ مشابہت میں داخل نہیں ہے؟
اس کو اپنے آپ ڈیفینیشن کے نقطۂ نظر سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے.
مطلب کوئی دائرہ
کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاصا نازک سوال ہے اور خاصا نازک اس کے ایپلیکیشن ہیں کہ کہاں کس طرح اپلائی ہوگا, یہ مختلف اس کے جواب ہوتے ہیں. تو اس واسطے کوئی بڑا اصول تو میں آپ کو اس حد عرض کر رہا ہوں, لیکن ایک بات اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی کام آدمی اس نیت سے کرے کہ بھائی وہ قوم جو ہے وہ بڑی اچھی ہے اس کے مطابق ہوں گا تو ذرا میری عزت ہوگی, ذرا میرا وقار میں اضافہ ہوگا, ذرا میں اچھا سنگ چلاؤں گا, تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے, اس کے سے کوئی شبہ نہیں. اور اگر کوئی سب لباس پہنتا ہے اس کے طرح سے کہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے, میری ویسے ہی اپنے طبی طور پر اس کو وہ لباس پسند ہے یا اس کو وہ کام پسند ہے, مقصد اس کا ان کے ساتھ نسبت یا ان کے ساتھ تشبہ پیدا کرنا یہ مقصود نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ حرام تو نہیں ہے اس طرح, لیکن کراہت سے ضروری ہے. اگر ایسا ہے تو دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے کہ یہ اس قوم کا ایک فرق ہے, تو پھر بھی وہ کراہت سے خالی نہیں ہے. اور یہی معاملہ مغربی لباس کا بھی ہے کہ مغربی لباس جو آج کل وہ اتنا پھیل گیا, اتنا وہ ہو گیا ہے کہ اب ایسے لوگ سے میرے خیال میں ذرا مشکل ہی ہوتے ہوں گے جو اس لیے پہنے کہ جو نہیں ان کے مشابہت ہونے سے ذرا ہمارا عزت میں اضافہ ہوگا, اور نہ ایسا ہو نہ ایسے ہیں کہ اس کو دیکھ کر آدمی سمجھے کہ انگریز چلا رہا ہے, اتنا ہو گیا, لہٰذا اس کے حرمت کا وہ درجہ تو نہیں رہا. لیکن غیرت کے خلاف تو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایک لباس اللہ تعالیٰ نے دیا یا یہ کہ ہمارے اپنے قوم کا ایک طریقہ ہے, تو اس طریقے کو تیار کرنے میں اور یہ دوسرے کا طریقہ کام کا اختیار کرنے میں غیر ارادی کی بات ہے, تو اس لیے اس کو کچھ کراہ ضرور
ہے.
وہ کلچر کا حساب یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے اصولوں کا پورا اترتا ہے اور ہمارے اصولوں کے ساتھ میل کھاتا ہے تو اس میں کلچر کر رہے ہیں, تو کلچر کا حصہ ہے, اور ان کے لیے جہاں پر میں بھی بنا کیا کہ یہ کوئی حرمت کا ایک عام حکم نہیں دیا جائے گا, بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں مثلا ترکی کے اندر تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اس یہاں ایک یہ بھی طریقہ تو وہ اگر اختیار کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے نسبتاً بہتر ہے, اور نسبتاً ہمارے اختیار کرنے کے مقابلے میں ان کے لیے زیادہ قریب ہے جواب سے. بلکہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا, ہمارے اوپر باہر سے آیا اور ہم نے اس کو اختیار کریں تو اس میں یہ کرا.
سوال یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ یہ فرمائیں کہ اسٹاک ایکسچینج پہ فارورڈ ٹریڈنگ کہاں تک جائے گا؟
وہ کبھی اسی پر ختم کرتے ہیں تو آخری دو سوالوں پر انشاءاللہ. وہ جہاں تک پہلا سوال ہے اسٹاک ایکسچینج کے سلسلے میں, اسٹاک ایکسچینج میں جو فارورڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے, تو ایک وہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ ایک کمپنی یا ایک کمپنی جو ابھی تک وجود ہی نہیں ہے اور اس کے شیئرز بکنے شروع ہو گئے اسٹاک ایکسچینج میں, تو یہ بالکل حرام ہے, اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اب رہا یہ کہ کیوں اب تک الاؤ کیا گیا ہے, تو پاکستان میں بہت کچھ الاؤ ہے, ہاں نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو چیلنج کیا جائے سرد شریعت کورٹ, اور سرد شریعت کورٹ میں پہلے فسکل لاز اس کے جیسٹیشن میں نہیں تھے, اب آ گئے اس مہینے میں, تو اس لیے فسکل لاز کو بھی اب آپ چیلنج کر سکتے ہیں, اب کرنا چاہیے, مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ کریں. جی ہاں بالکل. اچھا دوسری فارورڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے خود ایکچوئل شیئر سے کی, جو واقعتاً شیئر وجود میں ہیں ایگزٹ کرتے ہیں, ان کی فارورڈ ٹریڈنگ جو ہے وہ بھی کئی طرح کی ہوتی, اس کی وہ خاصی تفصیل جاتی ہے بات, یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ہوتا یہ ہے وومن کہ جو شیئر آج میں نے خریدا اس کی ڈلیوری مجھ کو ایک ہفتے بعد ملتی, یہ کیش ٹریڈنگ کے اندر بھی اس کی ڈلیوری مجھے ایک ہفتے بعد ملتی, اس کو فارورڈ ٹریڈنگ اس سیٹلمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے. اس پیریڈ میں وہ سب مالک بن گیا ہے اس شیئر کا. یہی وجہ ہے کہ اگر اس دوران اس کی کمی بیشی ہوتی ہے قیمت میں یا ڈویڈنڈ میں تو وہ نہیں برداشت کرے گا خریدنے والا. تو اس واسطے وہ ڈلیوری نہ ہونا سے وہ ٹرانزیکشن ناجائز نہیں ہوگا. لیکن ایک اگر اسی طریقے سے ایک ایسا کوئی اگر صورتحال ہو کہ اس کے نتیجے میں ڈلیوری نہ ملنے کے نتیجے میں اس کے جو فلکچویشنس ہیں وہ خریدنے والا ذمہ دار ان کا ہونے کے بجائے بیچنے والا ذمہ دار ہو, اگر ایسا کوئی ٹرانزیکشن ہے تو وہ ناجائز ہوگا.
کنفیوژن ہمارے دماغ میں کبھی کبھی رہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا یہ یاد نہ بدو وہی یاد نہ صحیح, ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہی سے مدد چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر قرآن کے اندر خود جو ہے وہ ایسے آئے ہیں جس کے اندر جیسے کہا کہ صلاح و صبر سے مدد حاصل کرو, اور دنیا زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور آخرت کی بھی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر جو اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ دیر از اے سارٹ آف کانٹرڈکشن, جو ہمیں پتہ ہے کانٹرڈکشن تو نہیں ہے, وہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھوڑا فلسفہ کہ وہ کس مدد کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ کون سی مدد جو ہوتی ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کر رہے ہیں.
اصل میں جس چیز کے لیے سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا کہ یا کا نام ہو یا کا رستہ ہوں, استعانت کی دو قسم مدد مانگنے, ایک تو مدد اس طرح مانگی جاتی ہے کہ کسی کو یہ سمجھے کہ یہ مختار کل ہے, کسی کے قبضے میں سب کچھ ہے میری حاجتوں کا پورا کرنا, اور یہ براہ راست ڈائریکٹ طریقے پر یہ میری حاجتوں کو پورا کرے گا. یہ اس قسم کی مدد تو سوائے اللہ سے کسی سے نہیں مانگی جا سکتی, اور اسی کا ذکر سورہ فاتحہ میں یا کا نابود یا کا رکھا. ایک مدد مانگنا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انڈائریکٹلی کسی مقصد کو پہنچنے کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ اس کا ایک راستہ ہے, یہ اس کا ایک وسیلہ ہے, یہ اس کا ایک ذریعہ ہے, اس مقدر سے اس سے مدد مانگی. مثلا دنیا ہی کے اندر کسی شخص سے یہ مدد مانگ رہا ہے کہ ایک شخص بیمار پڑا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, ہاتھ ہلانے کے لائق نہیں ہے, وہ کسی سے کہتا ہے کہ تم مجھے پانی پلا دو یا مجھے دوا لا دو. تو اب مدد تو مانگ رہا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس میری حاجت کو پورا کرنے کا اختیار کامل اس کو حاصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ یہ مجھے پانی لا کر دے سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر وہ دوا لا کے دے سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر دوا کارگر ہو سکتی ہے. تو اس اعتقاد یہ دل میں اس کے موجود ہے اور پھر وہ مانگ رہا ہے. تو وہ حقیقت میں وہ مدد مانگنا ہوتا ہے ایک ذریعے کے طور پر, ایک وسیلے کے طور پر, ایک سبب کے طور پر. تو اس قسم کی مدد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ انسان مخلوقات سے ہم مانگتے ہیں, میری مدد کر دیجیے فلاں کام کے اندر مدد کر دیجیے. تو وہ مدد تو ہر ایک سے مانگی جا سکتی ہے جبکہ دل میں یہ اعتقاد ہو کہ حقیقت میں میری حاجتوں کو پورا کرنے والا سوا اللہ سے کوئی اور نہیں.
سر چونکہ آپ بینک سے منسلک ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں بینک کے, تو دو تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ربا کی ڈیفینیشن,
یہاں تک ربا کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی قرض پر طے کر کے جو بھی کوئی اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے یا وصول کی جائے تو وہ ربا ہے. کسی بھی قرض پر جب قرض کے ٹرانزیکشن میں یہ بات طے ہو کہ جب یہ واپس کیا جائے گا تو اس کے ساتھ اتنا حصہ اضافہ کیا جائے گا, تو اس کو اس زیادتی کو اسلامی اسلام کے مطابق قرآن کے اصطلاح کے مطابق ربا کہتے ہیں.
پچھلے سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ربا اور آپ ربا جو اردو میں ربا کہتے ہیں عربی میں ربا کہتے ہیں, ربا اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ ربا جو ہمیں جو پتا ہے مجھے جو تعلیم دی گئی تھی اسلام میں ربا اس لیے مانا کیا گیا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ پٹھانی سود کہتے ہیں نا ایک زمانے میں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ.
مگر پوچھا یہ ہے کہ جب میں بینک سے جا کے سود قرض مانگتا ہوں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی مجھے فیزیبلٹی دیکھیں, جب فیزیبلٹی انہوں نے ایکسپٹ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ مجبور نہیں کرنے جا رہا ہوں, میں وہ کام منافع کے لیے کرنے جا رہا ہوں, اور وہ پلان ایسا ہے کہ اس میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ بینک اس سے کہے کہ نہیں جی اس میں سے اتنا پرسینٹ آپ مجھے دیں تو وہ جائے گا, وہ ربا تو نہیں ہوا.
میں اب ایسا کروں.
اچھا اس میں سے ایک آپ سے یہ بھی ہے کہ اس میں منافع کے لیے کام کر رہا ہوں تو کچھ میرا پیسہ ہے تو اس کا بھی میرا شیئر. پھر میں کام کروں گا تو اس چیز میں فیس لے سکتا ہوں. اس لیے جیسے کہ وہ آپ نے ایک پہلی مثال دی تھی نا کہ آپ نے 100% کمایا, 15% جائے گی, آپ 85% جیب میں رکھ لیے, تو 85% جیب میں رکھنے کا جواز ہے کہ میں نے محنت کی ہے, میری اس محنتانہ بھی ملنا چاہیے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کچھ ہماری آپ
ایسا سوال آپ اگر یہ دونوں بزرگوں نے کیا ہے کہ اس کے اوپر تقریباً پچھلے 100 سال سے ہمارے ہاں اتنا لٹریچر تیار ہو گیا ہے اس سوال کے جواب میں اور اس سوال کے اوپر بحث و باتیں میں کہ اگر ایک کمرہ اس سے بھرنا چاہیں تو بھر جائے گا, اردو میں, انگریزی میں, عربی میں, ہر موضوع. اور یہ درحقیقت ایک سوال پیدا ہوا تھا اس وقت جب یہ کمرشل انٹرسٹ کا رواج چلا, تو اس وقت میں بعض حضرات نے یہ رائے ظاہر کی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ انٹرسٹ وہ نہیں ہے ربا جس کو قرآن نے حرام کیا تھا, بلکہ یہ ایک نئی صورتحال ہے اور یہ اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں جو اس وقت کے سود کے اندر تھیں, لہٰذا اس کو جائز ہونا چاہیے. یہ بحث تقریباً ہمارے ملک میں نہیں یعنی عالم اسلام میں 100 سال چلی, اور 100 سال چلنے کے بعد 100 سال کے دوران پچھلے تقریباً 20-25 سال میں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ایسی نہیں تھی جس میں یہ سوال زیر بحث نہ آتا ہو اور اس کے اوپر غور و فکر نہ ہوا. اس سارے غور و فکر کے بعد اب پورے عالم اسلام میں تمام لوگ اور جتنے اب مسئلہ یہ ختم ہو گیا اور اس بحث نے دم توڑ دیا. اب تمام لوگ, تمام اسکالر اس تمام چھانبین کے نتیجے میں اس بات کے قائل ہیں کہ انٹرسٹ موجودہ وہ بلا شبہ ربا ہے اور اس کے ربا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ ایک نتیجہ 100 سال کی گفتگو کے اب بحث کے نتیجے میں اس نتیجہ پہنچے. اب یہ کہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ تھا وہ پہلے جو تھے وہ ایک حاجت مند آدمی قرضہ لیا کرتا تھا اور وہ اپنے اس کے گھر میں جو گورو کفن لاش پڑی ہوئی ہے وہ اس کو دفنانا چاہتا ہے, اس کے لیے پیسے مانگنے آیا, تب ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم اس کے اوپر مجھے اس سے پیسے اضافہ نہ دو, یا یہ کہ کوئی بھوکا ہے کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے تو اس سے وہ شائلاک قسم کا جو وہ ہوتے تھے سور خور تو کہتے ہیں کہ صرف قرآن نے اسی کو حرام کیا تھا. تو یہ اصل میں اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کے واقعات سے یہ بات ناواقفیت پر مبنی. واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی قرضے دونوں طرح کے ہوتے تھے, یہ کنزیومر لون بھی ہوتا تھا اور پروڈکٹیو لون بھی ہوتا تھا, اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ آپ آج سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اوپر 22 کروڑ دینار کے معنی دینار آج کل آپ اسٹرلنگ پاؤنڈ کے تقریباً برابر ہوتا ہے, 22 کروڑ دینار ان کے اوپر قرض تھا. اور یہ 22 کروڑ دینار کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کہ 22 کروڑ دینار کیا وہ کسی لاش کو دفنانے کے لیے انہوں نے لیا تھا یا کسی بھوکے کو اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے لیا تھا. وہ اس کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ وہ پورا کا پورا لگا ہوا تھا کاروبار کرنا, اور وہ کاروبار جس وقت انتقال ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی, یہ صحیح بخاری میں ہے یہ ساری تفصیل, تو اس میں اور بتایا کہ اتنے میرے ذمہ قرضے ہیں اور وہ اس میں ادا کرنے. تو یہ خیال کے ساتھ یہ پروڈکٹیو لون جو ہے یہ اس دور کی پیداوار ہے, اور پہلے زمانے میں پروڈکٹیو لون نہیں ہوتا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ پروڈکٹیو لون اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, اور قرآن نے جس وقت ربا کو منع کیا تو اس وقت میں ہر قسم کی لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ضرب بقیہ من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو ربا کی ہر مقدار چھوڑ دو، ماں بقیہ من الربا، ماں بقیہ جو کچھ یعنی باقی وہ چھوڑ دو، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم ربا سے توبہ کرو گے تو تمہارا حق صرف رأس المال میں ہے یعنی پرنسپل، یہ صراحت موجود. اب اس کے بعد جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رأس المال صرف لے سکتے ہیں یعنی صرف پرنسپل لے سکتے ہیں، اس کے اوپر کچھ اور نہیں لے سکتے، تو اس کے بعد پھر یہ کمپاؤنڈ اور اس کا فرق کوئی باقی نہیں رہتا. اور یہ بات کے ساتھ اب آپ اس کو وہ ربا اور چیز ہے، انٹرسٹ اور چیز ہے، تو وہ ایک لطیفہ اور سن لیجیے. ایک صاحب وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب سنایا تھا کہ ایک پاکستانی گویا تھا وہ چلا گیا کہیں عرب، اور جا کر حج وج کرنے گیا ہوگا، تو کسی دن جا رہا تھا سفر کرتا ہوا، تو راستے میں ایک منزل تھی اس منزل پر رکا، تو وہاں ایک عرب گویا آ گیا، اس نے کوئی گانا شروع کر دیا، تو جب اس کی آواز تو اتنی گھونڈی تھی گویے کی کہ وہ اس کو بالکل پسند نہیں آئی، تو اس نے اس وقت کہا اس کی آواز سن کر کہ قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے ان عربوں کا بتوؤں کا گانا سنا اس واسطے حرام کہہ دیا، اگر کہیں میرا گانا سن لیتے تو کبھی حرام نہ کہتے. تو بات یہ ہے در حقیقت کہ یہ ربا جب قرآن نے حرام کیا تو ایک حقیقت اس کے پیش نظر تھی، اور وہ حقیقت ہے کہ ہر قسم کے قرض، خواہ وہ کنزیومر لون ہو خواہ وہ پروڈکٹیو لون ہو، اس کے اوپر کوئی اضافہ جائز نہیں. یہ جو سوال ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص آپ سے روپیہ مانگ رہا ہے تو جو شخص روپیہ دے رہا ہے ایک بڑی تعداد میں اس کو بھی کچھ معاوضہ چاہیے، تو بے شک معاوضہ چاہیے، لیکن معاوضے کی بات یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر لیجیے، یا تو یہ آپ پیسے دے رہے ہیں اس کی امداد کے خاطر، اگر امداد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اضافہ لینے کی اجازت نہیں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کاروبار کرے اس کے نفے میں بھی میں شریک ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نفے میں شریک ہوں تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ صرف نفے میں شریک ہوں نقصان میں نہ ہوں. دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کریں، امداد اگر کرنی ہے تو جتنا دیں گے اتنا ملے گا، اس لیے کہ آپ نے امداد کی ہے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ تو پھر رسک بھی لائے گا. یہ مانا اس کے معنی کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنا جو پیسے ہیں اس کو تو آپ ہر حال میں کھڑا کر لیں اور یہ کہیں کہ صاحب نقصان کا ذمہ دار ہے، تو یہ بھی ایکسپلائٹیشن کا ایک بہت بڑا بدترین ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ انٹرسٹ میں اور یوزری میں اور یہ پروڈکٹیو لون میں اور کنزیومر لون میں حقیقت کوئی فرق نہیں. اور یہ جو یہ بات جو ہے جس وقت میں کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا اور ربا حرام کیا گیا، تو مشرکین نے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کہ مشرکین کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، کہ اگر کوئی شخص بیچ کر نفع منافع کما سکتا ہے تو پیسے دے کر منافع کیوں نہیں کما سکتا. بالکل یہی استدلال، بالکل یہی بات وہ مشرکین کی طرف سے قرآن نے نقل کی انما البیع مثل الربا. اب ظاہر ہے کہ یہ انما البیع مثل الربا یہ بات اگر غور کریں تو کنزیومر لون کے بارے میں کہنا مشکل ہے، یہ ایک دم البیہ بس یہ اسی کے بارے میں کہی جائے گی زیادہ، تو وہ یہ سلال وہاں بھی پیش کیا تھا، لیکن اس کا جواب قرآن کریم نے ایک جملے میں دے دیا کہ وہ احل اللہ البیہ وحرم علیہ، کہ یہ اس چور و چرا میں تمہیں پڑھنے کا نہ موقع ہے نہ حق ہے، اللہ نے بیع کو حلال کیا ربا کو حرام کیا، تم اگر اللہ کے بندے ہو تو تمہیں یہ حکم ماننا پڑے گا، چاہے تمہیں وہ ربا بیع کے مثل نظر آتا ہو، بیع کے برابر نظر آتا ہو، بیع جیسا نظر آتا ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے تمہیں ماننا ہو. وہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان نہیں کی، اس لیے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ ربا ہے اور حرام ہے تو اب تمہارے پاس کوئی چور و چرا کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے بیع کو حلال کیا ربا کو حرام کیا. تو اس لیے یہ جو گفتگو ہے یہ در حقیقت اب ختم ہو چکی اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا اور کھلا کر میں نے عرض کر دیا، امید ہے کہ انشاءاللہ سے بات واضح ہوئی ہوگی.
ایک سیکنڈ، اسی سلسلے میں بات کرنی تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یب حق اللہ ربا و یب صدقات، اس سے دراصل کیا مراد ہے؟ کیونکہ سود لینے میں اور دینے دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پارٹی سود دیتی ہے اور ایک لیتی ہے، تو بغیر جو لینے والا ہے وہ پرسپر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ ہمیشہ پریشان اور ہمیشہ اس کی جو ہے وہ تباہی آتی ہے. تو اس آیت سے کیا مفہوم لیا جائے؟
اصل میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ربا کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. لفظ تو یہ ہے قرآن کریم. اس کا اصل مظاہرہ تو ہوگا آخرت، آخرت میں، کہ بظاہر جس شخص نے کہ ربا لیا، سود لیا، اس کے مال میں بظاہر اضافہ ہوا، لیکن وہ اضافہ بالآخر اس کے لیے آخرت میں وبال جان بنے گا، اور اس کے لیے بجائے نفع کا راستہ پیدا کرنے کے وہ نقصان کا راستہ. نقصان بھی بڑا عظیم نقصان کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اس نے تھوڑا سا نفع کما لیا، لیکن آخرت میں ایک عذاب عظیم میں، اتنا بڑا عذاب کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. تو اصل تو وہ ہے. اور صدقہ کسی نے دیا تو صدقہ بظاہر تو اپنے پاس سے خرچ کیا اس نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی طرف سے جو اجر ملے گا، جو ثواب اس کو حاصل ہوگا، تو وہ اس تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس کا اصل مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن ایک نمونہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. نمونہ وہ حقیقی بات نہیں ہے، لیکن ایک نمونہ ہے. نمونہ یہ ہے کہ سود کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ مومن کے لیے، کافروں کی بات ذرا بعض اوقات کافروں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، مومنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے. مومنوں کے پاس سود کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کا بدن پھول گیا، یعنی بدن بظاہر تو اس کے وزن بڑھ گیا اور اس کے اعضاء جو ہے بڑے بڑے نظر آنے لگے، لیکن حقیقت میں وہ جو ورم ہے وہ ایک بیماری ہے. ہاں اپلبدھ ہے تو وہ ایک بیماری ہے. تو اسی طریقے سے ربا کے اندر جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی ذہنی الجھنوں میں، طرح طرح کی کلفتوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو اس کو بھی یہ ایک نمونہ ہے چھوٹا سا جو بعض اوقات دکھایا جاتا ہے دنیا ہی کے اندر. اس کے برخلاف جو شخص صدقے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہو، تو بظاہر تو پیسہ جا رہا ہے اس کا، لیکن اس کے مال میں برکت اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، اس کے لیے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی بلائیں رفع ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک مظاہرہ دنیا کے ذریعے.
تو جتنے سوالات پوچھے رہے ہیں وہ ہیں کہ ہم بینک سے قرض لیتے ہیں، یہی تقریباً یہ رہا، کیونکہ یہ حضرات تمام اس سب کے تعلق رکھتے ہیں. میرے ذہن میں ایک الجھن ہے، اور میں اس الجھن کا اپنے لیے آپ سے کچھ اس کی وضاحت چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں ہے کہ لیسر انسان الا ما سعی، کہ انسان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کہ وہ خود محنت کر لے. اگر اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ جو پیسے کا لین دین ہے، خواہ میں نے کسی کو دیا یا میں نے کسی سے لیا، آپ نے فرمایا تھا کچھ مزارکت یا مشارکت کا کچھ سلسلہ، تو کیا اس سلسلے میں اگر میں کہیں انویسٹ کروں اور میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوں، اس میں میری صحیح کوئی نہیں ہے، تو کیا میں حقدار ہوں کہ اس کے اوپر کوئی منافع ہی لوں یا کسی قسم کا اضافہ لوں، جبکہ آپ نے قرآن آیات کے مطابق بالکل وہی جو میرے ذہن میں ایک وضاحت تھی کہ ہر قسم کا سود، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے انٹرسٹ کی، کہ خواہ وہ سمپل ہے یا کمپاؤنڈ ہے. تو جب میں صحیح نہیں کرتا، سلیپنگ پارٹنر ہوں، تو میرا کیا حق بنتا ہے اسلامی حقوق کے مطابق کہ میں اس کے اوپر کچھ زائد لوں؟
یہ سوال آپ نے کیا ماشاءاللہ، بیٹوں کے بہت سے ذہنوں میں عموماً آج کل پتا ہے، تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ اصل میں آیت جو ہے وہ آؤٹ آف پلیس عموماً کوٹ ہوتی ہے، لیکن انسانی علامات یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے پورا، جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی ہے سورہ نجم کی آیت ہے، اور اس کے اندر بیان ہو رہا ہے آخرت کا، اور آخرت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں، اور اس کے اندر بیان ہو رہا ہے آخرت کا، اور آخرت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کو کوئی اجر بغیر اس کی صحیح کے نہیں ملے، اس کا حقدار نہیں ہے کوئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دے دے وہ الگ بات، لیکن کوئی شخص اپنی کسی بھی اجر کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ صحیح نہ کرے. یہ آخرت کے متعلق ہے. دنیا کے اندر
یہ اصول قرآن کریم نے دنیا کے معاملات میں کہیں بیان نہیں کیا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بلکہ اس کے برخلاف ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے کہ میراث کا حکم آیا ہے نا, یوسیقم اللہ کے علاوہ پورا رکوع اس کے بارے میں. اب ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا میراث کے ذریعے مالک ہو گیا ایک بہت بڑے سرمایہ کا, بہت بڑی دولت کا.